الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
اس سورت میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا آغاز ہوا اور اس میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آج کے درس کی ان آیات میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ مشہور رسول ہیں، نبی ہیں، اول العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے. یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہوں نے طویل زندگی دعوت و تبلیغ کے کام میں صرف کی، توحید خالص کی دعوت اور نبوت و رسالت کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے سینکڑوں برس اپنی قوم میں گزارے اور ان کی دعوت میں جو حکمتیں اور درس اور سبق ہیں سورہ ہود میں اور سورہ المؤمنون میں اور سورہ القمر میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے اور خود ایک مکمل سورت نوح کے نام سے 29 پارے میں اس تفصیل میں ہم نے وہ تمام تفصیلات پڑھی تھی جو بیان ہوئی ہیں آیات قرآنیہ اور احادیث میں کہ کس طریقے پہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. کوئی لمحہ اپنی زندگی کا، کوئی وقت اور کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی مقام اپنے ملک، قوم اور اس علاقے کا نہیں چھوڑا مگر یہ کہ وہاں پہنچے، دن رات دروازوں پہ دستک دے دے کے قوم کو اللہ کی طرف بلایا. لیکن جیسا کہ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے قرآن کی زبانی کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول آیا تو قوموں نے یہی کیا کہ بہت کم لوگ ایمان انہوں نے قبول کیا اور اکثریت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر انکار کیا. کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو. یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ نوح تو ایک رسول ہے، یہاں جمع رسول کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اہل علم نے اس کے دو جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ چونکہ نوح علیہ السلام کی دعوت وہ ایسی کوئی دعوت نہیں تھی کہ جو انہی کی دعوت تھی یا اکیلے نوح کی دعوت تھی، بلکہ نوح نے جو دعوت دی وہ سارے نبیوں سارے رسولوں کی دعوت تھی، اس لیے نوح علیہ السلام کا انکار کرنا یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کا قوم نے انکار کیا اور نوح علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کا انکار کیا، تو نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی دعوت کو جھٹلایا، حقیقت میں یہ سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اس لیے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا کہ نوح علیہ السلام کی کسی بات کا انکار کرنا یا ایسا نہیں ہے کہ تم نے اسی کو نہیں مانا بلکہ تم نے سارے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا. اس لیے یہاں پر مرسلین کا لفظ استعمال ہوا. علماء نے دوسرا جواب یہ دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے دعوت میں جب دوسرے نبیوں کا ذکر کیا کہ میں وہ دعوت لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے بھی تم تک اور دوسروں تک پہنچی اور میرے بعد بھی نبی اور رسول آئیں گے، تب بھی انہوں نے انکار کیا. اس لیے ان کا انکار ایسا تھا جو تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا انکار تھا. اور یہ ہم نے بتایا کہ آدم سے محمد علیہ السلام جميعا وصلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی دعوت ایک تھی، ان سب کی دعوت ایک تھی، دعوت میں کوئی اختلاف کوئی فرق نہیں تھا. اذ قال لهم اخوهم یہ جب ان کے بھائی نے ان سے کہا، نوح نوح تھے، انہوں نے کہا اللہ تتقون کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ جو اخوت کا رشتہ ہے یہ ایک رشتہ ہے حسب نسب کا اور ایک رشتہ ہے قومیت کا اور ایک رشتہ ہے دین کا. تو ایک رشتہ وہ ہے کہ جو خونی رشتوں کی بنا پہ ایک بھائی دوسرے کا بھائی ہے، اور ایک وہ قومیت کا رشتہ ہے کہ جو ملکی اور علاقائی سطح پہ ایک دوسرے سے بھائی پن، اور ایک وہ رشتہ ہے جو دینی رشتہ. ان تمام رشتوں کی بنا پہ سوائے دینی رشتے کی نوح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، انہیں میں سے تھے، ان کی قوم کے فرد تھے، اسی علاقے کے تھے اور ان کے رشتے میں بھی تھے، اس لیے کہا گیا کہ یہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور تم ان کے بھائی ہو، تمہاری آپس میں رشتہ داری ہے، یہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو باہر کہیں سے آئی یا اس کا تعلق تمہاری تم سے نہیں ہے، اس لیے کہا گیا. یہاں یہ ایک سوال بھی آ گیا اور اس کا جواب بلکہ آ گیا کہ نوح علیہ السلام ہو، اور یہ جملہ بار بار آئے گا، اذ قال لهم اخوهم هود، اذ قال لهم اخوهم شعیب، یہ جملہ بار بار آ کر یہ بتا رہا ہے کہ نبی اپنے دور میں جب بھی آئے تو وہ اسی قوم میں سے آئے جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور نبی جو بھی آئے نبی جو بھی آئے وہ بشر تھے، نوری جیسے تھے، بشر تھے، انسان تھے، نوری نہیں تھے، کوئی باہر کی مخلوق نہیں تھے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اس لیے اگر کسی نے کہیں کوئی بات ایسی لکھ لی یا کہہ دی کہ نبی علیہ السلام کی مثال روحانی والد کی ہے یا قرآن جن کو بھائی کہا ہے، تو یہ کوئی گستاخی والا جملہ نہیں ہے، اس سے برا نہیں منانا چاہیے. اگر یہ بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں نبی کو ان کی قوموں کا بھائی نہ کہتا. اذ قال لهم اخوهم، ان کے بھائی ان بشر تھے اور انہیں کے انہیں میں سے تھے، انہیں میں کے تھے. انی لکم رسول امین، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اس کے بعد اپنی رسالت کی گواہی دی اور یہ بیان کر دیا کہ میں رسول ہوں اور امین ہوں. یہ جو امانت کی صفت ہے یہ بڑی اہم صفت ہے. قیادت میں جب امانت کا فقدان ہو جاتا ہے تو اخلاقی طور پہ قوم مر جاتی ہے. اس وقت جو قیادت کا فقدان ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ قیادت ظاہری طور پہ تو بھاری بھرکم شخصیات موجود ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ چھوٹی ہیں لیکن ان کو بڑھا چڑھا کے لوگ پیش کرتے ہیں، بہت بلند کر دیتے ہیں، لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ ان کا صالح اور متقی ہونا اور ان کا امین ہونا. یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، اپنوں کے نہیں ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور مسلمان قوم کو بھی محفوظ بناتے ہیں. یہی وہ امانت کا فقدان ہے جس کی بنا پہ قوم تزلزل کا شکار ہے. اور اس وقت جو زوال ہے اس زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ قیادت میں امانت کا فقدان ہے، اور جب قیادت میں امانت آ جائے گی نبی اور رسول چونکہ اپنے دور کا قائد ہوتا ہے, جس طرح احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, صحیح بخاری میں ہے یہ روایت, بنی اسرائیل میں تسوسهم ان کی جو سیاست تھی قیادت وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی. تو ہم نے بارہا یہ کہا کہ سیاست دانوں کو اگر آپ یہ ان کو بلا کے پوچھ کسی سیاست دان سے پوچھ لیں کہ تم جو ساری زندگی یہ جو ادھر ادھر بکتے پھرتے ہو اور تم قیادت اور لیڈرشپ کا دعویٰ اور سیاست میں ہو کئی برس سے, سیاست کا معنی لفظ سیاسا یہ لفظ کون سی زبان کا ہے پہلے تو یہ بتاؤ, اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کا معنی کیا ہے. تو سیاسا اس کا معنی ہے صالح قیادت, اور اس لفظ کو دیکھ کے اپنے ملک میں قیادتوں کو دیکھیے کہ اگر قیادتیں صالح ہوتی اور امین ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. انی لکم رسول امین, اور یہ چیز بھی بتا دی کہ اپنا کردار صاف کر کے قوم کے سامنے پیش کرو, یہ قائد کی ذمہ داری ہے. فتق اللہ واطیعون, بار بار تقویٰ کی تلقین کی جا رہی ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق انجام دینا, یہ ہے تقویٰ. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے یہ فتق اللہ فتق اللہ فتق اللہ اور تتقون واطیعون, میری اطاعت کرو. یہاں ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ تقویٰ کا حصول نبی کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر سنت کی مخالفت ہے, سنتوں کی مخالفت ہے, تو تقویٰ کا حصول مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. جب تک مکمل طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار نہیں کیا جائے گا تقویٰ کا حصول نہیں ہو سکتا. متقی بننا ہے تو مطیع بنو, مطیع یعنی اطاعت کرنا. اس لیے فرمایا فتق اللہ وأطيعوني تھا, آخر میں یا حذف کر دی گئی, میری اطاعت کرو. اور یہ دوسرا فائدہ, یہ ایک فائدہ تھا. دوسرا فائدہ یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے, اس لیے یہاں فتق اللہ کے لفظ کے بعد اطیع اللہ وأطيعون نہیں کہا, بلکہ کہا کہ وأطيعوني میری اطاعت. گویا کہ رسول کی اطاعت یہ بعینہ اللہ کی اطاعت ہے, اور یہ قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, سورہ نساء میں ہے, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اہم بات ایک یہ بھی بتا دی, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. نبی وہ ابدی حقیقتوں کا پیامبر پیغام رساں ہوتا ہے, تو وہ یہ جو کمزوریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور دنیاوی اشیاء اور مال و متاع سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. اس کی نظر اپنے شاگردوں یا اپنے مریدوں یا معاف کیجیے گا اپنے کارکنوں یا اپنے چاہنے والوں کے بینک بیلنس اور بلڈنگز اور جائیداد پہ نہیں ہوتی. کہ اس کو اپنی جماعت میں شامل کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ چندہ کتنا دے گا, اور کیا یہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے یا ویسے کوئی غریب لیبر ویبر ہے. وہ ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے. اس لیے نبی یہ وضاحت کر دیتا ہے کہ مجھے تمہاری بنیادی اشیاء اس سے کوئی لین دین نہیں ہے, اور نہ تو اسے ہم نے کوئی تنخواہ یا کمیشن یا کوئی چیز مانگنی ہے. ما اسألکم علیہ من اجر, اس لیے کہ تم اگر اجر دے بھی دو تو وہ تو لازوال نہیں ہے, وہ تو زوال والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. ہاں ان اجر یا اللہ علی رب العالمین, جو اجر اللہ کے پاس ہے وہی الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. اللہ کے ہاں جو اجر ہے ایمان اور عمل صالح کا وہ غیر ممنون ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ جاری رہے گا. اس لیے نبی سب سے پہلے اس دعوت, اس میں سبق ہے علماء کے لیے اور اصلاح و ارشاد کرنے والوں کے لیے اور تربیت کرنے والوں کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے. یہ وہ اس قسم کی کمزوریوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان دور رکھنے کی کوشش کریں. فتق اللہ واطعون, بار بار دوسری بار پھر نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ لفظ ہمیں دو بار ملتا ہے. علماء نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اتنے حریص تھے اپنی قوم کی ہدایت پہ کہ بار بار وہ جملوں کو قوم کے کانوں تک پہنچاتے ہیں, یہ شاید مسلمان ہو جائیں اور شاید یہ اطاعت والے راستے کو قبول کر لیں. دوسرے مقامات پر جو قصہ ہے نوح علیہ السلام کا, اس میں وقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. یہ چیز سورہ ہود میں ہے آیت نمبر 27 میں. جب یہ دعوت پیش کی تو قوم کے بڑوں نے کہا, یہاں پر ہے, قالوا انؤمن لك, ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں, واتبعك الارذلون, اور آپ کی اتباع کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں. ارذل سے ہے ارذلی, ارذلون جمع کا صیغہ ہے, ذلیل جو بدترین ذلیل ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ارذل. یہ ان کا وہ جملہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں استعمال کیا. اور سورہ ہود میں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ارادلنا بادی الرائی, وہ کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ووٹ بیلنس نہیں ہے کہتے ہیں لوگ. ہاں اس زمانے میں یہ اصطلاحات الفاظ بدلتے ہیں, حقیقت ایک کہتے ہیں یہ دینداروں کا تو حق, ہاں خیر چھوڑیے, تو کہاں اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں جو ایمان قبول کر چکے ہیں یہ تو تھرڈ کلاس لوگ ہیں, لیبر ہیں یہ, اور ہم تو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں. اس لیے یہ بات اہل مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے جن کے ذہنوں میں کھمنڈ تھا, فتح مکہ کے موقع پہ اسی لیے حکم دیا بلال سے, کہا کہ بلال تمہیں اہل مکہ نے بہت ستایا اور اس لیے بھی تمہیں ذلیل کرتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ تم غلام ہو, نوکر ہو, تو آج تم اس دیوار پہ کعبے کی کھڑے ہو جاؤ, سب سے بلند ہے, آج تم سب سے بلند ہو اور سب سے بلند ہستی کا نام تم لو. تو بلال جب دیوار پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو اللہ کی بڑائی کو مانے. اور اس وقت اہل مکہ میں جتنے بڑے بڑے تھے سب کا گھمنڈ اور تکبر ختم ہو گیا کہ تم سب ذلیل ہو. اور پھر ذہن میں واقعہ لائیے, جب غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر, اس غزوے سے واپسی پہ منافقین کے سردار کا بیٹا, جب منافقوں کے سردار نے یہ کہا, يقولون سورة المنافقون میں يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل, جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے ہم عزت والے ہیں, ہم ان مسلمانوں کو جو ذلیل ہیں مدینے سے نکال دیں گے. جب یہ بات اس کے بیٹے تک پہنچی اس نے کہا ہاں یہ کیسے ممکن, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا باپ کہے کہ وہ ذلیل اور مسلمان ذلیل. تو مدینے کے راستے میں وہ کھڑا ہوا تلوار نیام سے نکال کے, والد اس کا آیا رئیس المنافقین, تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے یہ کہا ہے کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذلیل ہیں اور ہم لوگ عزت والے ہیں اور ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے, تو جب تک تم میرے سامنے اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور مسلمان عزت والے ہیں, میں تجھے زندہ مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. ایمان جب دل میں راسخ ہوتا ہے تو وہ حسب نسب اور قومیت و تعصب کو ختم کر دیتا ہے. مسلمان صرف یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کسی شہر میں, علاقے میں, صوبے میں, زبان میں, ملک میں محدود نہیں کرتا. جب اسلام اور دین محدود ہو جاتا ہے زبان میں, ملک میں, شہر میں, علاقے میں, تو پھر جوتے کھانے پڑتے ہیں. پھر وہ ذلت و رسوائی جو اس وقت چھائی ہوئی ہے, یہ عالم عجیب ہے. بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم کہو کہ تم سب سے زیادہ ذلیل ہو اور محمد سب سے زیادہ عزت والے ہیں. اسی لیے سورہ کہف کی وہ آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو بلال اور دوسرے غلام ہیں اور اصحاب صفہ مسجد النبی میں جو بیٹھتے صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جب مسجد میں آؤ تو ان کے پاس بیٹھا. وَصْبِرْ نَفْسَكَ, ان کے پاس جم کے ٹک کے بیٹھے رہو. یہ جو غریب لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, یہ ان میں سے کوئی ایک اگر اللہ کو کسی بات پر قسم دے دے اللہ اس قسم کو پورا کرتا ہے. کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں گے اللہ وہ کام پورا کرے گا. اللہ کے ہاں یہ مقام ہے ان غریبوں کا. بائبل نے لکھا, بائبل نے لکھا اور یہ بات بائبل تصدیق کرتی ہے قرآن کی کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی غریب تھے, مچھیرے, ساحلی بستیوں والے. اس لیے شہر والے اور شہروں والے ان پر طنز کرتے تھے کہ تھرڈ کلاس لوگ, مچھیرے, ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ, مہنگے علاقوں میں رہنے والے, بڑے بڑے مکانات, اور یہ تو غریب بستیوں کے باسی ہیں, ان کی کون سنتا ہے. معاشرے میں, ملک میں, سیاست میں, اقتصاد, ان کا کوئی مقام نہیں ہے. ہاں فرمایا نہیں, تمہارے ہاں نہیں, اللہ کے ہاں تو بڑا مقام ہے ان کا. یہ کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہے. اور اولیاء اللہ کا حال یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ پر ہم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے جواب دیا وما علمی بما كانوا يعملون, یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. معنی یہ ہے اس کا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کیا کام کرتا ہے. میرا جو مقصد اور ہدف ہے کہ دعوت پیش کی, جو قبول کر لی مومن بن گیا. ہاں یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ پیشہ یہ عملون ہے. اہل علم نے لکھا فائدے کی بات کہ پیشہ کوئی بھی ہو وہ قابل مذمت نہیں ہے. ہمارے ہاں ہندو کلچر کا اثر آیا اور اچھوت بن گئے بعض لوگ, بعض پیشے, جبکہ کوئی بھی پیشہ, نجار کا ہو, لوہار کا ہو, ترخان کا ہو, دھوبی کا ہو, مچھلیاں پکڑنے والا اور لیبر مزدور, کوئی بھی پیشہ یہ مذمت والا نہیں ہے. ہر عمل جو انسان اپنے ہاتھ سے انجام دے حلال کمائی یہ قابل تعریف ہے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, لوہا اور لوہے کے ہتھیار بناتے تھے. انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. تو عمل کوئی بھی ہو قابل مذمت نہیں ہے. یہ انگریز اور ہندو معاشرے کی تقسیم ہے کہ اس نے لوگوں کو ذات پات اور پیشوں میں تقسیم کر دیا. اللہ کے ہاں کوئی ذات پات پیشوں کی تقسیم نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں سب برابر, اور سب سے زیادہ درجہ اس کا جو متقی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جب ایک موقع پہ پوچھا ایک آنے والے قاصد سے کہ مدینے میں اور مکے میں اور کوفے میں, عراق میں, بغداد میں, یمن میں, فلا فلا مقام, ایک ایک مقام کا نام لے کے پوچھتے کہ کون والی ہے, وہاں کا امیر کون ہے, صحیح مسلم میں ہے یہ, تو جواب یہ ملتا کہ فلاں صاحب. پوچھتے یا وہ غلاموں میں سے ہیں یا کسی بڑے خاندان کے, جواب ملتا نہیں تو غلاموں کے خاندان میں سے ہیں, امیر ہیں پورے علاقے کے, گورنر پورے جزیرہ عرب کی, چھانبین کی, یمن, بغداد, مکہ, مدینہ وغیرہ, حجاز. جب تمام سوالوں کا جواب ملا کہ تمام علاقوں کے گورنر وہ غلاموں میں سے ہیں, تو فرمایا کہ ہاں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا حدیث, ابھی حدیث, کیا سنا تھا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں قوموں کو عزت دیتا ہے اور قرآن کی وجہ سے بعض دوسروں کو بٹھا دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو اوپر لے جاتا ہے اور بعض دوسروں کو ذلیل کرتا ہے. اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے، وہ ہاتھ ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے جو مٹی کا کام کرتے ہیں لیکن حلال کمائی کماتے ہیں، ان بدماشوں سے بہتر ہیں جو مختلف عہدوں پہ فائز ہیں اور قوم اور ملت اور ملک کا مال چراتے ہیں مختلف ناموں سے یا حرام اور ناجائز ذرائع سے اپنا بینک بیلنس وہ بناتے ہیں، جن کے بچے باہر کے ملکوں میں اور بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. وہ ہاتھ چومنے اور بوسہ دینے کے قابل ہیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی، اور یہی وہ لوگ ہیں یہ ہاتھ جن ہاتھوں سے حلال کمائی جاتی ہے، جب یہ اللہ کے سامنے بلند ہوتے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا. امام غزالی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر نکلو شہر میں، دعائے استسقاء، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرو تمام گناہوں سے. توبہ ہوئی، بارش نہیں ہوئی. امام غزالی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل ہوئی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ جو ہاتھ تم نے بلند کیے بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے، یہ تم لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے خون سے آلودہ ہیں اور حرام کاری اور خیانت اور چوری سے آلودہ ہیں، اس لیے مجھے ایسے ہاتھوں کی پرواہ نہیں ہے، اٹھے کہ نہ اٹھے. ہاں اگر ایسے ہاتھ میرے سامنے اٹھوا دو جن ہاتھوں سے جرم نہیں ہوا اور جو حلال کمائی کماتے ہیں، تو میں ایسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں. قال وما علمي بما كانوا يعملون، فرمایا نوح علیہ السلام نے ان حسابهم الا على ربي تشعرون، تم جانتے ہو عقل ہے کچھ، ان لوگوں کا تو حساب کتاب ہے وہ تو میرے رب پہ ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے اور کس خاندان کا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو یہی چیز کافی ہے پہچان کے لیے اور عزت و احترام کے لیے. اور دیکھو وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو دھکیلنے والا، طرد کے معنی کسی کو دھکے دے کے نکال دینا، شیطان کے بارے میں مطرود، اس کو دھکے دے کے نکالا جائے، میں مومنوں کو نکالنے والا دھکیلنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے ان انا الا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں، واضح نشانیاں لے کے آیا ہوا. قوم نے جواب دیا، قالو کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر آپ اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے، یا لو اے لو لتکونن من المرجومین، تو تم ہو جاؤ گے ان میں سے جن کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے. رجم سے مرجوم، وہ جن کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حق کے مقابلے میں باطل پرستوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ. قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے جیسا کہ سورہ نوح اور دوسری سورتوں میں ہے، اور ہزار سال تک دعوت دینے کے بعد بھی جب قوم ان قومی کذبون، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان ایک راستہ کھول دے، ولجنی اور مجھے نجات دے دے، ومن معی اور وہ کہ جو میرے ساتھ ہوں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، فانجیناہ پھر ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، گھری ہوئی کشتی میں یہ سوار ہوئے، اللہ نے نجات دی. ثم اغرقنا بعض الباقین، باقیوں کو ہم نے اس کے بعد غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ آخری آیت اہم ترین آیت ہے جو ہر قصے کے آخر میں آ رہی ہے، کہ پھر بھی لوگوں کی اکثریت ان واقعات کو سننے اور پڑھنے کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتی. یہاں ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جب کسی طرف سے اپنی تمام کوششوں کے باوجود انسان مایوس ہو جائے اور مفرد یا وہ جماعت یا وہ گروہ یا وہ لوگ دین کی دشمنی سے باز نہ آئیں تو ان کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے. نوح علیہ السلام نے ہزار سال تبلیغ کی سمجھایا، اس کے بعد بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب جو مومن بن چکے سو بن چکے، ان کے علاوہ کوئی اور اب ایمان قبول نہیں کرے گا. اتنی طویل تبلیغ کے بعد تو فرمایا علماء نے کہ اگر کوئی داعی اور مبلغ خوب کوشش کر کے دیکھ لے اور اس کے بعد تمام اسباب اختیار کر لیے جائیں، پھر بھی سال ہا سال اور طویل عرصے کی نصیحت تبلیغ دعوت اور تمام حربے آزما لیے جائیں، پھر بھی اگر کوئی شخص یا قوم یا جماعت یا گروہ یا ملک یا پارٹی یا طاقت اسلام قبول نہیں کرتی یا دینی راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، یا اسلام اور مسلمانوں یا اہل علم یا دینداروں کو نقصان پہنچائیں اور دین کا راستہ روکیں، تو ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے آخر میں ان کے لیے بد دعا کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، ولا أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين، أتبعون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
سورة شعراء میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سورت کے بالکل آغاز ہی سے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، آیت نمبر 10 سے آغاز ہوا تھا بنی اسرائیل کے واقعات کا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑا اہم تھا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اہم سلسلہ شروع ہوا اور قصہ اور واقعہ بیان ہوا، وہ نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا. بنی اسرائیل کے ان واقعات میں جو طویل سلسلہ چلا اس کے بعد جو دوسرا سلسلہ اور قصہ ہم نے پڑھا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ اور قصہ تھا, اور پھر تیسرے نمبر پہ نوح علیہ السلام. اور اب وہ اقوام جو اس سے پہلے گزری قوم فرعون اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور قوم نوح, اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس اہم نبی کا واقعہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا, آیت نمبر 123 سے سورہ شعراء کی, وہ ہود علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا. کذبت عاد المرسلین, جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو. کذبت یعنی جھٹلایا, عاد المرسلین یہ قوم عاد ہے جس نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون, جب ان سے ان کے بھائی ہود نے یہ کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں اور رسول ہی نہیں رسول امین ہوں. فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واطیعون اور میری اطاعت کو اختیار کرو. وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, وہی گفتگو اور وہی چیز اور وہی جملہ اور وہی وضاحت جو اس سے قبل ہم نے پڑھی انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں, کہ اجر اور معاوضہ کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کیا, بلکہ یہ کہا کہ میرا جو اجر ہے, جو بدلہ ہے, جو معاوضہ ہے, جو اجرت ہے, وہ اجر و ثواب کی شکل میں میرے اللہ کے ہاں محفوظ ہے جو رب العالمین ہے. تم سے نہ تو اجر اور بدلے اور معاوضے اور اجرت کا سوال اور تقاضا اور مطالبہ ہے, اور نہ تم کسی قسم کا بدلہ دے سکتے ہو. اب جو اہم مضمون ہے, جو دعوت کا محور ہے, مرکز ہے, وہ بیان کیا عقیدے کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح دونوں کو. اور ہر قوم میں جب اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, رسول آئے, ان اقوام میں عقائد کا بگاڑ بھی تھا اور معاملات اور لین دین میں بھی ان کی یہاں کمزوریاں تھیں, اور اللہ کی ذات و صفات میں شرک بھی تھا, ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی بھی. اور ظاہر ہے اللہ تعالی کسی بھی قوم کی طرف جب نبی کو بھیجتا ہے, جیسا کہ نبیوں کو بھیجا گیا, تو وہ اصلاح ہی کی غرض سے ان کو بھیجا گیا. اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہمگیر آفاقی نظام لے کر آئے جو قرآن کی شکل میں محفوظ ہے. تو اس قوم میں جو بیماری تھی, اللہ کی ذات و صفات میں شرک ہے, باہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے, اور تکبر اور گھمنڈ ہے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ فضول بغیر ضرورت کے ہر اونچے اور مہنگے علاقے میں یادگار تعمیرات کرنے کا ان کو شوق تھا. بڑے بڑے شاندار محلات, بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑے بڑے بنگلے اور یادگار قسم کے محلات بنانے کا شوق تھا, جیسا کہ اس سے قبل بھی اس امت کے لوگوں نے بھی اس چیز کو انجام دیا کہ اپنے پیچھے یادگار بلڈنگیں اور عمارتیں چھوڑ گئے جو عبرت کا نشان ہے, اور جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے, جہاں ہر گناہ ہوتا ہے, جہاں شرک ہوتا ہے, اور جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے, اور جہاں رات کے وقت اور ویرانے اور تنہائی کے اوقات میں الو بولتے ہیں, اور شیاطین اور غلط قسم کے لوگوں کا وہ مسکن اور بسیرا. حالانکہ یہی عمارتیں اور یہی مکانات, یہی آبادیاں اگر یہ مسجد کی شکل میں ہوتی اور یتیم خانے کی شکل میں ہوتی اور ہسپتال کی شکل میں ہوتی یا خیرات ادارے کی شکل میں ہوتی تو اس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا اور ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ ہوتا جنہوں نے ان آبادیوں یا ان تعمیرات کو بنایا. لیکن اس سے صرف شوق, بعض وہ تھے جنہوں نے کسی کی محبت میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی, اور بعض وہ تھے کہ تو یہ قوم عاد میں یہ بیماری تھی. اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون, کیا تم ہر بلند اور اچھی جگہ ایک یادگار چیز فضول بناتے ہو؟ اتبنون کیا تم بناتے ہو, بنا بنا کے معنی کسی چیز کو بنانا تعمیر کرنا, بکل ریع ہر بلند اور مہنگی اور اچھی جگہ, ریع کہتے ہیں کسی بلند والا مقام کو, اس سے مراد کوئی پہاڑ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی جگہ جو اپنے حسن و جمال اور حسین مناظر کی وجہ سے مشہور ہو, اور اس سے مراد اس دور میں اگر ہم لیں تو ہر وہ مہنگا علاقہ جہاں زمینیں بہت مہنگی ہے, جہاں رہنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کا مکان فلاں مہنگے علاقے میں ہے اس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا یا اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جائے گا, حالانکہ یہ سب کچھ تماشا ہے, کھیل ہے, عبث ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں ان سے پہلے لوگ جن سے تم خریدتے ہو انہوں نے کسی اور سے خریدا, جب وہ فروخت کرنے والے بھی چلے گئے اور جنہوں نے خریدا وہ بھی چلے گئے. رہے نام اللہ کا اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون, آیا نشانی کو کہتے ہیں یادگار, تعبثون عبس فضولی, فضولی یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عمارت کی انسان کو ضرورت ہے, معاشرے کو ضرورت ہے تو اس کا بنانا جائز ہے, لیکن فضول فضولیات اس سے منع کیا, اس لیے لفظ آیا تعبثون, اس کی ضرورت نہیں, صرف شوق میں ایسا کرتے اور شوق کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور تم بناتے ہو بڑے بڑے شاندار محلات, مصانع یہ مصنع کی جمع ہے, موجودہ اصطلاح میں مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو, لیکن قدیم زبان میں مصنع کہا جاتا تھا ہر بڑے مکان کو اور بڑی شاندار محل اور کوٹھی اور بنگلے کو, اس لیے لفظ استعمال. لعلکم تخلدون, یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے, تخلدون یہ تو ایک بیماری تھی, دوسری بیماری وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو, کسی پہ حملہ کرتے ہو تو ظلم اور زیادتی کرتے ہو. بطش کے معنی کسی چیز کو پکڑنا, کسی چیز پہ گرفت ڈالنا, قابو میں کرنا, اس پہ حملہ کرنا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کو اختیار کرو. یہ قوم عاد کا مختصر تعارف ہے جو یہاں سورہ شعراء میں ہو رہا ہے. اگلی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ, اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرو اور فضول قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور نعمت ابھی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, اس سے پہلے سورہ ہود میں ان کا ذکر موجود ہے اور وہ پوری سورت ہی گویا کہ ان کے نام پہ نازل ہوئی. ہود علیہ السلام جو نبی تھے جن کو اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجا, تو پوری ایک سورت نازل ہوئی. اس سورت میں قوم عاد ہی کا ذکر نہیں, تمام اقوام کا ذکر ہے, وہ تمام قومیں جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی بات کا انکار کیا اور کس طریقے پہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی عظیم سورت ہے, اتنی غیبت والی سورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, داڑھی میں سفید بال نظر آئے, تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بڑھاپا آ رہا ہے, تو جواب میں ارشاد فرمایا شیبتنی